سیرت امام سید سجاد علیہ السلام بیان کرتے ہوئے کربلا سے شام تک جو مصائب امام نے اٹھائے اس حوالے سے امام کی ضرورت ان کا جہاد بیان کیا. درباروں میں تلواروں میں امام کہیں پر بھی خوف زدہ نہیں ہوئے, حقائق کو عوام کے سامنے آشکار کیا. مدینہ واپسی کے بعد مشکلات کے باوجود اہم ترین امور انجام دیے اور مدینہ میں بھی حاکم کے مقابل شجاعت دکھائی. حکمرانوں کے مقابل امام کے کردار اور ان کے جرأت مندانہ اقدامات بیان کریں گے. اس زمانے کے حالات بیان کیے تھے, مگر اس وقت مزید ایک خراب صورتحال سے آگاہ کرنا ہے, اور وہ یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی امیہ نے لوگوں کے لیے ایمانی تعلیمات کی راہیں کھلی چھوڑ رکھی ہیں, جبکہ شرک کی حقیقت کو سمجھنے کی راہیں بند کر دیں. کیونکہ اگر عوام شرک کے مفہوم سے ناواقف رہیں تو شرک کی حقیقت بھی نہیں سمجھ سکیں گے. دیکھیں, جس طرح قرآن کی ایک آیت کے ذریعے دوسری آیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے, اسی طرح ایک امام کے زمانے کے حالات اور ان کی احادیث سے دوسرے معصوم کے زمانے کے حالات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے اس زمانے کی مزید صورتحال سامنے آتی ہے کہ علماء اور دیندار افراد, حتیٰ کہ آئمہ معصومین علیہم السلام کو بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ شرک کا مفہوم اور اسلامی معاشرے میں اس کے جیتے جاگتے مظاہر کو بیان کریں, بحث اور تدریس کا موضوع قرار دیں. بنی امیہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ عوام الناس کو شرک سے متعلق اسلامی تعلیمات کا علم ہو اور یہ پتہ چلے کہ شرک کی مثالیں کون سی ہیں, اس کی اجازت نہیں تھی. کیونکہ اگر ایسا ہوا تو لوگ مشرک چہروں کو پہچان لیں گے جنہوں نے دین کا نقاب لگایا ہوا تھا, اور فوراً سمجھ جائیں گے کہ بنی امیہ جن اوصاف کے حامل ہیں اور جس کی طرف عوام کو کھینچ کر لے جانا چاہتے ہیں وہ دراصل شرک ہے. لوگ پہچان لیں گے کہ عبد الملک اور دیگر خلفائے بنی امیہ طاغوتی ہیں جنہوں نے خدا کے مقابلے میں سر اٹھا رکھا ہے, گویا جس نے ان کی اطاعت کی در حقیقت اس نے شرک کے سامنے سر جھکا دیا. یہی وجہ ہے کہ عوام کے درمیان شرک سے متعلق حقائق اور معارف بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی. طاغوت کے معنی دوبارہ یاد دلا دیتے ہیں, شیطان, بت, متکبر حاکم اور خدا کے علاوہ ہر معبود اور ہر وہ راستہ جو غیر حق تک پہنچائے طاغوت کہلاتا ہے. آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ جب ہم اسلام میں توحید کے موضوع پر بحث کرتے ہیں تو اس کا ایک بڑا حصہ شرک اور مشرک کی شناخت سے مربوط ہوتا ہے کہ بت کسے کہتے ہیں, کون بت پرست ہے. اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب 250 سالہ انسان میں کہ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 48ویں جلد میں لکھا ہے کہ قرآن میں شرک کے حوالے سے جو آیتیں آئی ہیں وہ بظاہر ظاہری بتوں سے مربوط ہیں, لیکن باطن میں اگر وضاحت کی جائے, تشریح کی جائے, تو ان کے مصداق ظالم خلفاء ہیں جنہوں نے خلافت کے نام پر حکومت اسلامی پر حاکمیت کا دعویٰ کر کے خود کو آئمہ کا شریک قرار دے دیا, جبکہ آئمہ حق کے ساتھ یہ شرک خدا کے ساتھ شرک کے برابر ہے, کیونکہ آئمہ حق خدا کے نمائندے ہیں. اور ظالم خلفاء نے ان کی جگہ بیٹھ کر دعوی امامت میں خود کو ان کا شریک بنا دیا, لہٰذا وہ سب طاغوتی بت ہیں, اور جو شخص ان کی اطاعت کرے وہ دراصل مشرک ہے. علامہ مجلسی نے اس کے بعد مزید وضاحت کی کہ شرک کی حقیقت ان قوموں پر بھی صادق آتی ہے جنہوں نے آئمہ حق کی پیروی چھوڑ دی, اطاعت چھوڑ دی, اور ظالم حاکم یا ظالم رہنما سے ملحق ہو گئے, ان کی پیروی کر لی, کیونکہ ان لوگوں نے دلائل سے منہ موڑ لیا اور اپنی ہوا ہوس کی پیروی کر لی, شریعت کے روشن اور واضح احکام کو ٹھکرا دیا. لوگوں نے دیکھا کہ حکام وقت سے ٹکر لینے کی نسبت یہ زندگی آرام دہ بھی ہے اور تکلیف سے خالی بھی, لہٰذا اسی راحت طلبی میں لگ گئے اور ظالم حکمرانوں کی پیروی کر لی. امام سجاد علیہ السلام کے اصحاب میں سے یحییٰ, جن کا شمار اہل بیت سے وابستہ نہایت مخلص اور بہادر جوانوں میں ہوتا ہے, ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کوفے جاتے اور لوگوں کو جمع کرتے اور کہتے کہ ہم تمہارے اور تمہارے آقاؤں کے منکر ہیں, جب تک کہ تم لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے ہم تمہیں قبول نہیں کرتے. یہ بات وہ بنی امیہ کی حکومت کے آگے پیچھے بھاگنے والے افراد سے کہتے, یعنی کتنے بابصیرت تھے، کیونکہ امام کے مخلص اور نہایت مخلص اور بہادر جوانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اہل بیت سے وابستہ ہیں، تو ان کو یہ بصیرت حاصل ہوئی کہ بنی امیہ کی اصلیت کو پہچان گئے۔ بنی امیہ بظاہر دین کا نقاب لگائے ہوئے تھے، مگر اہل بیت سے چونکہ یہ وابستہ ہیں، انہوں نے ان کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔ ہم بھی اگر تقوی الہی اختیار کریں اور صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اہل بیت سے وابستہ ہو جائیں، اسلام کی تعلیمات جو اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں ان سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہوں، تو ہم بھی اپنے زمانے کے بہت سے معاملات کو، بہت سے چہروں کو اور حق و باطل کو انشاءاللہ تعالی پہچان سکیں گے۔ ایک اور بات جس کی طرف توجہ دلانا ہے کہ زیارت معصومین میں بتوں کے نام لے کر بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے۔ مثلا زیارت جامعہ میں پہلے تو توحید کا اقرار کیا گیا ہے کہ خدا پر ایمان رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں، پھر معصومین کی محبت کا اقرار ہے، اس کے بعد کہا گیا وبریت من الجبت والطاغوت واللات والعزى، زیارت جامعہ میں جادوگر، طاغوت اور لات و عزیٰ کا انکار کرتی ہوں۔ منگل کے دن کی زیارت میں کہا جا رہا ہے وہ ابرو من کلی ولی جتن دون ہوں وقفرو بالجبتی و طاغوتی و لاتی والعزیٰ۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا بتوں سے کیا تعلق؟ ایک تعلق تو یہی ہو سکتا ہے جو ابھی علامہ مجلسی کی گفتگو کا حصہ بیان کیا ہے کہ آئمہ حق کی اطاعت چھوڑ کر ظالم کی پیروی، اور دوسرا تعلق یہ ہو سکتا ہے کہ سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے ایسی شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ سورہ آراف میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان گمراہوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے۔ حکم خدا کی مخالفت، شیطان کی اطاعت، اپنے نفس کی اطاعت شرک شمار ہوتی ہے، علماء باطل کی اطاعت شرک، غلو شرک۔ لیکن آیت اللہ دست غیب شیرازی قلب سلیم میں یہ لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ ان کی گفتگو کا یہ ہے کہ توحید پرست خدا کے ماننے والے قول و فعل میں شرک کے مرتکب ہوں تو ان کو مشرک نہیں کہا جائے گا، مگر در حقیقت وہ شرک کے خفی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ زبان سے انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، مگر نفسانی خواہشات میں گرفتار انسان خواہشات اور شیطان کی پیروی کرتا ہے، خواہشات کو اپنا بت بنایا ہوا ہے، کسی نے مال و دولت کو، کسی نے مقام و مرتبے کو، غرض یہ کہ مختلف بت بنائے ہوئے ہیں۔ عام زندگی میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، ایک طرف حکم خدا ہوتا ہے، ایک طرف خواہشات نفسانی ہوتی ہیں، دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے، دنیا کا بندہ اسی کی اطاعت کرتا ہے، اسی کے آگے سر جھکاتا ہے جہاں سے اسے دنیا حاصل ہوتی ہے، دین کا سودا کر لیتا ہے دنیا کی خاطر، یہ دنیا کا بندہ ہے۔ کربلا کی مثال موجود ہے اور امام حسین علیہ السلام کا قول کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین ان کی زبانوں پر رہتا ہے۔ حدیث ہے کہ انسانوں میں شرک کا ہونا رات میں ایک سیاہ جگہ پر چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، لہٰذا شرک خفی سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی کتاب گناہان کبیرہ یا قلب سلیم میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ زیارات میں بتوں سے بیزاری کا اقرار کروانے کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ متوجہ کیا گیا ہے یہ جملات کہلوا کر کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں، انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، نفسانی خواہشات جن کی خاطر انسان خدا کی اطاعت چھوڑ کر غیر خدا کی بندگی کرتا ہے، یہ خواہشات لات و عزیٰ کے بتوں کی مانند ہیں، ان سے بیزاری اختیار کیے ہی جائے، ان کو توڑ دیا جائے، دل میں خدا کی یاد ہو، دل میں خدا ہو۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ کہ تاریخ بیان کرنے کے ساتھ اپنے زمانے کے حالات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے، اگر ایسا نہیں کیا گیا تو لوگ تاریخ سنتے رہیں گے اور اپنے زمانے کے حالات سے بے خبر رہیں گے۔ سننے والوں کو تاریخ کی روشنی میں اپنے زمانے کے حالات پر غور کرنا چاہیے اور بولنے والوں کو وضاحت کرنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ خود سے ہر بات سمجھ سکے، تو لہٰذا سننے والے بھی تحمل اور برداشت کے ساتھ سنیں اور بولنے والے کو بھی وضاحت کرتے رہنا چاہیے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ بنی امیہ نے شرک کا مفہوم بیان کرنے سے منع کر رکھا تھا، ان حالات میں اگر آئمہ شرک کے بارے میں بیان کرنا چاہیں تو یہ دربار خلافت سے ایک طرح کا مقابلہ شمار ہوگا، اور یہ بات امام کی زندگی اور آپ کے کلمات میں موجود ہے۔ اس مخالفت کا ایک نمونہ امام اور خلیفہ عبد الملک کے درمیان خط و کتابت میں نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ عبد الملک ابن مروان نے امام کو خط لکھ کر تنقید کی۔ اصل میں امام کے پاس ایک کنیز تھی جس کو امام نے پہلے آزاد کر دیا، پھر اس سے عقد کر لیا۔ عبد الملک نے خط لکھ کر امام کے اس عمل پر سخت تنقید کی۔ ظاہر ہے کہ امام کا یہ عمل ہر اعتبار سے اسلامی تھا، کیونکہ کنیز کو کنیزی کی زنجیر سے آزادی دینا، عزت و شرافت کا تاج پہنا دینا، رشتہ ازدواج میں منسلک کر لینا انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ اور عبد الملک کے خط لکھ کر تنقید کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ امام کے اس قابل تعریف عمل کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم آپ کے داخلی مسائل سے بھی آگاہ ہیں۔ اور ایسا ہی تھا، عبد الملک کی حکومت امام کی نگرانی پر لگی تھی، ایسے جاسوس مقرر کیے تھے جو ایک ایک لمحے حتیٰ گھریلو معاملات کی خبر بھی اس تک پہنچاتے تھے۔ عبد الملک کا دور، جس میں امام کی امامت کا بیشتر حصہ گزرا، بڑا ہی دشوار دور تھا۔ امام نے عبد الملک کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا، ایک مسلمان کے لیے کسی طرح کی ذلت و خواری نہیں ہوتی، ذلت و پستی تو صرف جہالت کی ہوتی ہے، یعنی یہ عمل کسی طرح قابل اعتراض نہیں۔ امام نے بڑے عمدہ انداز میں عبد الملک کو اس کے آباء و اجداد کی اصلیت کی طرف متوجہ کر دیا کہ یہ تم ہو جس کا خاندان جاہل، مشرک اور دشمن خدا رہا، اور جن کی خصوصیات یعنی خامیاں تم کو وراثت میں ملی ہیں۔ اگر شرم کی بات ہے تو تم کو اپنی اصلیت پر شرم آنی چاہیے۔ میں نے تو مسلمان عورت سے شادی کی، اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ جب یہ خط عبد الملک کو ملا تو اس کا دوسرا بیٹا سلیمان اس کے پاس موجود تھا۔ خط پڑھا گیا تو اس نے بھی امام کے خط کو سنا، اور دونوں باپ بیٹوں نے سمجھ لیا کہ امام نے کیا سمجھایا ہے۔ عبد الملک کے بیٹے نے اسے امام کے خلاف بھڑکانا چاہا تاکہ عبد الملک امام کے خلاف کوئی سخت اقدام کرے، لہٰذا وہ کہنے لگا اپنے باپ سے کہ دیکھا علی ابن حسین نے آپ پر کس طرح فخر کا اظہار کیا ہے، وہ خط کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کے باپ دادا مومن و مواحد رہے اور ہمارے باپ دادا کافر و مشرک رہے۔ عبد الملک اپنے کن ذہن بیٹے سے زیادہ سمجھدار تھا، جانتا تھا کہ اس نازک مسئلے میں امام سے الجھنا درست نہیں۔ بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا کچھ نہیں کہو، تم نہیں جانتے، یہ بنی ہاشم کی زبان ہے جو پتھروں میں شگاف ڈال دیتی ہے، یعنی ان کا استدلال ہمیشہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ مخالفت کا دوسرا نمونہ امام کے ایک دوسرے خط میں نظر آتا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب عبد الملک کو معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام کی تلوار امام کے پاس ہے، اور یہ ایک قابل توجہ چیز تھی کیونکہ وہ نبی کی یادگار اور فخر کا ذریعہ تھی، اور اب اس کا امام کے پاس ہونا عبد الملک کے لیے خطرناک تھا کیونکہ یہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتی تھی۔ لہٰذا اس نے امام کو خط لکھ کر درخواست کی کہ تلوار میرے حوالے کر دیں، اور اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام ہو تو میں حاضر ہوں، یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ کو اس تلوار کا عوض دینے کو تیار ہوں۔ امام نے جواب میں انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ دھمکی آمیز خط لکھا کہ اگر تلوار نہیں بھیجی تو آپ کا وظیفہ بند کر دوں گا۔ اس زمانے میں تمام لوگوں کو بیت المال سے حصہ ملتا تھا۔ امام نے دھمکی کے جواب میں تحریر فرمایا، خداوند عالم نے ذمہ داری لی ہے کہ وہ اپنے پرہیزگار بندوں کو ناگوار چیزوں سے نجات عطا کرے گا، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور قرآن میں ارشاد الہی ہے سورہ حج، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یعنی یقیناً اللہ کسی ناشکر خیانت کار کو دوست نہیں رکھتا۔ دیکھو یہ آیت ہم دونوں میں سے کس پر منطبق ہوتی ہے۔ خلیفہ وقت کے مقابلے میں یہ لہجہ بہت سخت تھا، کیونکہ یہ خط جس کے ہاتھ لگے وہ خود فیصلہ کر لے گا کہ امام خود کو خائن اور ناشکرہ نہیں سمجھتے، اور کوئی دوسرا بھی ان عظیم ہستی کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا شمار خاندان نبوت کے منتخب اور شائستہ ترین افراد میں ہوتا ہے، اور ہرگز امام اس آیت کے مستحق قرار نہیں دیے جا سکتے چنانچہ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ امام کی نظر میں عبد الملک خائن اور ناشکرہ ہے۔ دیکھیے کس شدید انداز میں امام عبد الملک کی دھمکی کا جواب دیتے ہیں۔ بہرحال یہ اموی حکومت کے سامنے اموی حکومت کی نسبت امام کے مزاحمت آمیز طرز عمل جرأت کی دو روشن مثالیں تھیں۔ اگر اس میں مزید کسی نمونے کا اضافہ کرنا چاہیں تو وہ اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں جو خود امام نے یا آپ کے دوستوں سے نقل ہوئے ہیں۔ یہ بھی حکومت کے مخالفت کے اظہار کا انداز ہیں۔ امام کے قریبی افراد نے بھی حکومت پر اعتراض کیا اور یہ خود ایک طرح سے امام کی مزاحمت میں شمار کیا جائے گا۔ چند اشعار تو خود امام کے ہیں جو بہترین انقلابی ہیں۔ اس کے علاوہ فرزدق کے اشعار بھی ایک نمونہ ہیں۔ فرزدق کے واقعے کو مورخین اور محدثین دونوں نے نقل کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہشام یعنی خلیفہ عبد الملک کا بیٹا اپنے دور خلافت سے پہلے مکہ مکرمہ گیا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دینا چاہا، لیکن لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے بہت کوشش کے باوجود وہاں تک نہیں جا سکا۔ حالانکہ وہ خلیفہ وقت کا فرزند، اس کا ولی عہد تھا اور محافظوں کے ایک دستے کے ہمراہ حکومتی انتظام کے ساتھ آیا ہوا تھا، پھر بھی لوگوں نے اس کی حیثیت کی پرواہ کیے بغیر اس کو موقع نہیں دیا۔ اور یہ ناز و نیم میں پروان چڑھا شخص ان افراد میں سے تو تھا نہیں کہ ہجوم میں دھکے کھاتا ہوا حجر اسود کو بوسہ دے سکے۔ چنانچہ یہ مسجد الحرام میں ایک بلند جگہ پہ بیٹھ کر حجر اسود کے قریب ہجوم کم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اہل شام اس کے ساتھ موجود تھے۔ عین اسی وقت جب وہ لوگوں کا ہجوم دیکھ رہا تھا، امام تشریف لائے۔ راوی کے بیان کے مطابق امام سجاد علیہ السلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوش شکل اور خوش رنگ تھے۔ آپ حجر اسود کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ امام نے قدم بڑھانا شروع کیا اور مجمع نے امام کو راستہ دینا شروع کر دیا۔ لوگ امام کے عظمت و جلال کے سامنے ٹھہر نہ سکے اور کسی قسم کی زحمت کے بغیر اطمینان کے ساتھ امام نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر طواف میں مشغول ہو گئے۔ لوگ امام کو اس طرح دیکھتے رہے گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ جب امام وہاں سے چلے گئے تو لوگ پھر سے طواف میں مصروف ہو گئے۔ ہشام ابن عبد الملک اور وہ اہل شام جو اس کے ساتھ وہاں موجود تھے، یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ ہشام کا خون حسد کی وجہ سے کھولتا رہا۔ شام کے وہ ممتاز افراد جو ہشام کے ساتھ تھے، وہ پہچان نہیں سکے کہ یہ کون شخص ہیں جن کی پروقار شخصیت کو دیکھ کر لوگ حجر اسود کے پاس سے ہٹ گئے۔ حالانکہ خلیفہ اور اس کے سپاہی اس کوشش میں لگے رہے کسی طرح حجر اسود تک رسائی حاصل ہو جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ شامیوں میں سے کسی نے ہشام سے پوچھا، یہ کون تھے جن کے آتے ہی لوگ خود ہی پیچھے ہٹ گئے؟ تو ہشام نے اس ڈر سے کہ کہیں یہ لوگ امام کی طرف راغب نہ ہو جائیں، اس نے جواب میں کہہ دیا، میں ان کو نہیں جانتا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ہشام نے، اس طرح سے بھی ملتا ہے کتاب میں، کہ ہشام نے خود ہی حسد سے لال پیلا ہو کر یہ سوال کر دیا کہ یہ کون ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس موقع پر وہاں فرزدق شاعر بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، یہ علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جو فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں۔ پھر فرزدق نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر فی البدیہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا، جس کا شمار اہل بیت کی شان میں کہے گئے قصیدوں میں سے معروف ترین قصیدوں میں ہوتا ہے، اور یہ اول سے آخر تک امام کی شاندار مدح سے معمور ہے۔ فرزدق کہتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ سرزمین بدھا ان کے قدموں کا نشان خوب پہچانتی ہیں، یہ وہ ہیں کہ ہل اور حرم جن کو پہچانتے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ زمزم و صفا جنہیں پہچانتے ہیں۔ یہ فرزند ہیں اس کے جو اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر ہے، یہ پرہیزگار ہیں، پاکیزہ ہیں، معصوم ہیں، صاحب علم ہیں۔ مدح کے موتی نچھاور کرنے پر آئے تو ایک ہی قصیدے میں اس طرح امام کے فضائل بیان کرتے چلے گئے کہ ہر ہر مصرع ہشام کے سینے میں خنجر کی طرح اترتا چلا گیا۔ فرزدق کہتے ہیں، خانہ کعبہ کا رکن حتیم ان کی ہتھیلی کو اس قدر پہچانتا ہے کہ جب یہ اس کی طرف بوسہ دینے کے لیے بڑھتے ہیں تو وہ خود آپ کو چھو لیتا ہے۔ قریش ان کی طرف دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ ان پر فضیلتوں کا خاتمہ ہے۔ اگر تم انہیں نہیں جانتے تو سن لو، یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں، یہ علی ابن حسین ہیں، ان کے بابا رسول اللہ ہیں جن کے نور سے تمام قومیں ہدایت پاتی ہیں، ان کے بارے میں تمہارا جان بوجھ کر انجان بننا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ انہیں تو سارا عرب و عجم جانتا پہچانتا ہے، وہ خود حیا کے باعث نگاہیں نیچی کیے رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کے روب کے باعث ان کے آگے اپنی آنکھیں نیچی رکھتے ہیں، وہ فضائل کی اس بلندی پر ہیں جس کے حاصل کرنے سے لوگوں کے ہاتھ پیر قاصر ہیں، ان کی پیشانی مبارک سے نور ہدایت اس طرح نمودار ہوتا رہتا ہے جیسے آفتاب نکل کر تاریکی کو زائل کر دیتا ہے، اللہ نے ان کو ہمیشہ سے شرف و فضیلت سے سرفراز کیا ہے، گویا اللہ نے ان کے لیے لوح محفوظ پر قلم قدرت سے یہ لکھ دیا تھا، ان کے دونوں ہاتھ برستے بادلوں کی مانند فیض پہنچانے والے ہیں، لوگ ان سے برابر فیض حاصل کرتے رہتے ہیں پھر بھی وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوتے۔ فرزدق نے حشام کے سامنے اظہار حق کر کے ظالم حکمرانوں کو نیچا دکھایا جن کی عزت کا دار و مدار ملک اور لشکر پہ تھا، لیکن حشام نے حجر اسود کو بوسہ دینا چاہا تو لشکر اور ملک کام نہیں آیا، لیکن جب امام حجر اسود کی طرف بڑھے جو اللہ کی طرف سے عزت پائے ہوئے ہیں تو ہجوم خود بخود ہٹتا چلا گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا زمین ان سب کو اپنی گہرائیوں کی طرف کھینچے ہوئے ٹھہر گئی ہے۔ اور یہاں پر وہ منظر ذہن میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پر پہنچے اور حکم خدا سے پانی میں راستہ بنتا چلا گیا، اللہ نے اپنے نبی کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا، اور یہاں خدا نے اپنے ولی کے لیے، فرزند رسول کے لیے ہجوم میں راستہ بنا کر یہ دکھا دیا کہ خدا کی بارگاہ میں ان کی یہ قدر و منزلت ہے۔ حشام نہیں چاہتا تھا کہ اہل شام امام سجاد علیہ السلام کو پہچانیں، کیونکہ اس نے اور اس کے اموی آبا و اجداد نے اہل شام کو یہ بتا رکھا تھا کہ ہم ہی وہ آل رسول ہیں جن کی محبت کا حکم خدا نے دیا ہے۔ راویوں کا کہنا ہے کہ حشام بہت برہم ہوا، بہت ناراض ہوا اور فرزدق کو قید کرنے کا حکم دیا، سختی کرنے کا حکم دیا۔ جب امام کو یہ خبر ملی تو احسن المقال میں ہے کہ امام نے فرزدق کو 12,000 درہم بھیجے، لیکن انہوں نے قاصد کو یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ اللہ اور رسول کی خاطر کہا تھا، مگر امام نے ان کو یہ کہلا بھیجا کہ میرے حق کی قسم قبول کر لو، تو انہوں نے قبول کر لیا۔ اس طرح مزاحمت کا انداز امام کے اصحاب کے یہاں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جس کا ایک نمونہ جناب یحییٰ کا طرز عمل ہے جس کا ذکر ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا۔ اب ایک اور بہت اہم موضوع درباری علماء کا ہے جس پر بات کریں گے، اس زمانے میں خلیفہ وقت سے لے کر اس کے ارد گرد بیٹھنے والے افراد، یہاں تک کہ علماء تک، سب مفاد پرستی اور دنیا کے لالچ میں غرق تھے۔ عبد الملک وہ شخص تھا جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، کہا جاتا ہے جب اس کو خبر ملی کہ تم خلیفہ بن گئے ہو تو اس نے قرآن کو بوسہ دیا اور کہا ھذا فراق بینی وبینک، سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کری، اب ہماری تمہاری ملاقات قیامت میں ہوگی، یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی، پھر اس نے کبھی قرآن اٹھا کے نہیں دیکھا۔ عوام کی فکری اور ذہنی تربیت علماء یا شعراء کے ہاتھوں میں تھی، یعنی شاعروں کے یا علماء کے ہاتھوں میں تھی۔ علماء سے مراد اس زمانے کے علماء دین ہیں جن میں محدثین، مفسرین، قاضی صاحبان، صوفی سبھی شامل ہیں۔ بنی امیہ اور بنی عباس معاشرے کو جس رخ پہ لے جانا چاہتے تھے یہ لوگ عوام کو اسی راہ پر لگا دیتے، گویا خلافہ کی حکمرانوں کی اطاعت کا ماحول پیدا کرنا انہی لوگوں کا کام تھا، لہٰذا ایسے افراد کے ساتھ کس طرح کی روش اختیار کی جائے، دیگر آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرح امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا بھی ایک اہم اور قابل توجہ پہلو یہ ہے۔ دل سے اسلام کا عقیدہ رکھنے والوں پر حکومت کرنے کا خلافہ کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا کہ وہ ظالم حکمران جو کچھ بھی کریں اس کی طرف لوگوں کے قلبی ایمان کو جذب کریں، اپنے برے اعمال پر دین کا پردہ ڈال دیں، کیونکہ اس وقت صدر اسلام کا زمانہ گزرے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لوگوں کے دلوں میں اسلام پر ایمان باقی تھا۔ اگر لوگوں کو یقین ہو جاتا کہ جس شخص کی انہوں نے بیعت کر رکھی ہے یہ خلیفہ رسول اللہ کی خلافت کے لائق نہیں تو یقیناً وہ ایسے شخص کی بیعت نہیں کرتے. تمام لوگ ایسے نہیں تھے مگر پھر بھی کثرت سے ایسے افراد پائے جاتے تھے جو دل سے اسلام پر ایمان رکھتے تھے اور خلافہ کے دربار کی غیر اسلامی صورتحال برداشت کر رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہی اسلامی حکومت ہے. اسی لیے ظالم خلافہ نے اپنے زمانے میں زیادہ سے زیادہ دینی علماء اور محدثین کی خدمات حاصل کیں, ان سے اپنی مرضی کے مطابق جعلی حدیثیں تیار کروائیں. آیت اللہ خامنائی لکھتے ہیں کہ رجال و حدیث کی کتابوں میں اس قسم کے بہت سے واقعات موجود ہیں. ان میں ایک امیر کی داستان ہے جو اپنے بیٹے کو ایک مکتب میں داخل کرتا ہے اور وہاں کے منتظم نے اس کے بیٹے کی پٹائی کر دی. بیٹا روتا ہوا گھر آتا ہے, باپ کو اپنی کہانی سناتا ہے تو باپ غصے سے کہتا ہے کہ ابھی جا کر حکم دیتا ہوں کہ اس منتظم کے خلاف حدیث تیار کرو تاکہ وہ دوبارہ ایسی غلطی کرنے کی جرت نہ کر سکے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے حدیث گڑھ لینا کتنا آسان تھا. اتنا آسان تھا کہ بچوں کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو مکتب کے منتظم یا اس منتظم کے شہر و وطن کے خلاف حدیث گڑھ لینے کے لیے کافی تھے. اور اس صورتحال کو پیدا کرنے والے وہی علماء اور محدثین تھے جو اپنے زمانے کے صاحبان اقتدار کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے. چنانچہ ایسے سخت ترین حالات میں اس گروہ سے ٹکر لینا بہت ہی اہم معاملہ تھا. اب اس کا ایک نمونہ امام کی زندگی سے نقل کرتے ہیں. محمد ابن شہاب زہری, کبھی اس کو محمد ابن مسلم زہری بھی کہتے ہیں, یعنی اس کے باپ کو کبھی شہاب اور کبھی مسلم کے نام سے پکارا گیا ہے. احتمال یہ ہے کہ ان میں سے ایک اس کے باپ کا اصل نام تھا اور دوسرا اس کا لقب تھا. محمد ابن شہاب زہری شروع میں امام کے شاگردوں میں نظر آتا ہے. اس نے امام سے علوم حاصل کیے, احادیث نقل کیں, پھر یہ دربار خلافت کے قریب ہوتا چلا گیا, پھر باقاعدہ ان درباری علماء اور محدثین کے زمرے میں شامل ہو گیا جو آئمہ معصومین علیہم السلام کے خلاف ان کے مقابلے میں کھڑے کیے گئے تھے. ولید جو کہ عبد الملک ابن مروان کا بڑا بیٹا تھا اور عبد الملک کے بعد یہ خلیفہ بنا ہے, جب یہ مرا ہے تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ تحریروں کا انبار تھا جو جانوروں پر رکھ کر ولید کے خزانے سے باہر نکالا جا رہا تھا, اور لوگ کہہ رہے تھے یہ سب زہری کا علم ہے, محمد ابن شہاب زہری کا علم ہے. یعنی زہری نے ولید کی خواہش اور خوشامت میں اتنی تحریریں اور کتب حدیثوں سے بھر دیں کہ جب ولید کے خزانے سے باہر نکالنے کی نوبت آئی تو انسان نہیں اٹھا سکتے تھے, جانوروں کی ضرورت محسوس ہوئی. یہ کتب جو ولید کے حکم سے حدیثوں سے بھری گئی ہیں, ظاہر ہے ان میں کس طرح کی حدیثیں ہو سکتی ہیں, کس قسم کی حدیثیں ہوں گی ان میں. بلا شبہ ان میں ایک حدیث بھی ولید کی مذمت میں نہیں مل سکتی, بلکہ یہ وہ حدیثیں ہیں جن کے ذریعے ولید اور اس جیسے ظالم حکمرانوں کے سیاہ کارناموں پر مہر تصدیق ثبت کی گئی ہے. یہ محمد ابن شہاب زہری, مشہور عالم, محدث, کتاب نویس, جس کا نام بہت سی اسلامی کتب میں ملتا ہے, جب یہ دربار خلافت سے وابستہ ہو چکا, اس کے لیے امام یا اہل بیت کے خلاف حدیثیں گڑھنے میں بھلا کیا رکاوٹ ہو سکتی تھی. اس شخص نے سورہ کہف کی آیت وکان الانسان اکثر شائن جدلا, اور انسان تو سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے, اس آیت کے بارے میں یہ کہتا ہے, محمد ابن شہاب زہری کہتا ہے کہ اس میں انسان سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اور دوسری روایت میں وہ یہ نقل کرتا ہے کہ حضرت حمزہ نے شراب پی لی تھی, نعوذ باللہ. یہ دونوں روایتیں بنی امیہ اور برسر اقتدار خلیفہ عبد الملک کو اہل بیت کے مقابلے میں مضبوط کرنے کے لیے گڑھ کر یہ کوشش کی گئی کہ عوام کے سامنے خاندان رسالت کو اس طرح پیش کریں کہ گویا وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ وہ گناہگار یا عوامی سطح بلکہ اس سے بھی کم نظر آئیں, کیونکہ یہ بنی امیہ خود کھلے عام گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے, شراب پینا, انسانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنا, ان کے جرائم کی داستانیں طویل ہیں اور شرمناک ہیں. انہیں اہل بیت کے فضائل سے حسد تھا, اسی لیے اس طرح کے انہوں نے کام انجام دیے, جعلی حدیثیں تیار کروائیں. اس شخص محمد ابن شہاب زہری کے مقابلے میں امام نہایت سخت طریقے کا انتخاب کرتے ہیں, اور آپ کی سخت گیری ایک خط میں نظر آتی ہے. اس خط کا لب و لہجہ زہری اور برسر اقتدار حکومت کے خلاف بہت سخت ہے, اور یہ خط محمد ابن شہاب زہری تک محدود نہیں رہتا بلکہ دوسروں کے ہاتھ میں بھی آتا ہے, اور پھر رفتہ رفتہ ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوتے ہوئے تاریخ کا جز بن جاتا ہے۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس خط کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس خط کا اصل مخاطب محمد ابن شہاب زہری تھا، لیکن یہ خط اپنی زد میں اس جیسے تمام ضمیر فروشوں، دین فروشوں کو لیے ہوئے ہے۔ ظاہر ہے جب یہ خط مسلمانوں، خصوصاً شیعوں کے ہاتھ آیا ہوگا اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچا ہوگا، تو ان کے درمیان اس قسم کے درباری افراد کے متعلق کیسی سخت بے اعتمادی پیدا ہوئی ہوگی،